الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وبعد. پچھلی مجلس میں ہم نے دیکھا کہ بعض لوگ بدعات کے لیے یہ دلیل دیتے ہیں کہ حدیث میں ہے کہ جو اسلام میں اچھا طریقہ ایجاد کرے اس کو خود بھی ثواب ملے گا اور عمل کرنے والوں کا بھی. لیکن ہم نے دیکھا کہ اسی کے ساتھ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہی سے اس کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ یہاں اصل مقصود یہ نہیں ہے کہ اسلام میں ایک آدمی اپنی طرف سے نئی چیز نکالے، بلکہ حدیث میں بات یہ آئی ہے کہ ثابت شدہ چیز کو جبکہ وہ مٹ چکی ہو، کوئی آدمی زندہ کرتا ہے اپنے عمل سے تو بعد میں عمل کرنے والوں کا ثواب بھی اس کو ملے گا اور خود اس کا اپنا ثواب بھی اس کو ملے گا. اور یہی معاملہ بدعات کا ہے کہ کوئی بدعات ایجاد کرتا ہے تو خود بدعات پر عمل کرنے والوں کا گناہ بھی اس کو ملے گا اور اس کی اپنی گمراہی تو اس کی بربادی کے لیے کافی ہے. ایک اور دلیل بعض لوگوں نے دی ہے، قرآن کی آیت سورہ الحدید آیت نمبر 27 میں نصارہ کے سلسلے میں عیسائیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی ہے، اور اسی بات کو غلط طور پر سمجھنے کی وجہ سے بعض لوگ اس طرف گئے ہیں کہ دین میں اپنی طرف سے کوئی چیز نکالی جا سکتی ہے، حالانکہ یہ بات غلط ہے. کیا آیت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے بارے میں کہا وَرَحْبَانِيَتَنِ ابْتَدَعُوهَا، عیسائیوں نے رہبانیت ایجاد کی. رہبانیت کیا ہے؟ رہبا سے لفظ ہے، رہبا کے مطلب ہوتے ہیں ڈرنے کے، ڈرنا، رہبا خوف ڈر دہشت کو کہتے ہیں. عیسائیوں میں بعض لوگ ایسے تھے کہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے، جہنم کے ڈر کی وجہ سے اتنا غلبہ ان پر ہو گیا اس کیفیت کا کہ انہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے اوپر بہت ساری حلال چیزیں، لذتیں بھی حرام کر لی. انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم ان لذتوں میں پڑ جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے، دنیا میں کھو جائیں گے، تو انہوں نے اپنے طور پر ان حلال چیزوں کو، اچھے کھانے، اچھے لباس اور نکاح، ان لذتوں کو اپنے اوپر کیا کر دیا؟ حرام کر دیا. اور آج بھی آپ دیکھیں گے کہ عیسائیوں میں جو لوگ دین کے لیے فارغ ہو جاتے ہیں وہ لوگ نکاح نہیں کرتے ہیں. تو انہوں نے رہبانیت ایجاد کی، وَرَحْبَانِيَتَنْ اِبْتَدَعُوهَا، انہوں نے رہبانیت اپنی طرف سے بطور بدعت نکالی. ابتدعوها، نئے سرے سے نکالی، نئی چیز نکالی. مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، ہم نے ان پر لکھا نہیں تھا، الا ابتغاء رضوان اللہ، سوائے اللہ کی رضا کے. فما رعوها حق رعایتها، لیکن انہوں نے اس کی بھی رعایت کا حق ادا نہیں کیا، جو انہوں نے نکالا تھا انہوں نے اس کو بھی صحیح ڈھنگ سے پورا نہیں کیا. فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم وکثیر منہم فاسقون، تو ہم نے عیسائیوں میں سے ایمان لانے والوں کو ان کا اجر دیا اور ان میں سے، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، ان میں سے اکثر بہت سارے لوگ فاسق ہیں، گناہگار ہیں. اس آیت سے کچھ لوگوں نے دلیل کیسا لی؟ انہوں نے کہا دیکھیے کہ یہاں پر کہا گیا ہے کہ انہوں نے رہبانیت نکالی، وہ بدعت تھی، کیونکہ ابتدعوها میں خود یہ بات آ رہی ہے کہ وہ بدعت تھی. اللہ نے ان کی برائی بیان کی کہ جنہوں نے بدعت نکالی، رہبانیت کی، انہوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا. تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس پر ان کو ڈانٹا ہے، تو معلوم ہوا کہ انہوں نے جب نکالا تھا ایک عمل تو پھر کرنا چاہیے تھا اس کو، اگر وہ اس پر چلتے تو برا نہیں ہوتا، وہ برے نہیں کہلاتے. لیکن انہوں نے رہبانیت نکالی لیکن اس کی پابندی نہیں کر پائے، تو اللہ نے ان کو ڈانٹا ہے. کیا یہ مطلب ہے؟ نہیں. ابن کثیر نے اس بارے میں سمجھایا ہے. دیکھیے آئے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا معنی اس کے. کہتے ہیں ورہبانیت ابتدعوها, نصارا نے رہبانیت کی بدعت نکالی. ای ابتدعها امت النصارا, یعنی نصرانیوں نے, امت نصارا نے یہ بدعت نکالی. ما کتبناها علیہم, ہم نے ان پر اس کو لکھا نہیں تھا, یعنی رہبانیت ہم نے ان پر فرض نہیں کی تھی کہ وہ نکاح چھوڑ دیں, جائز کھانوں کو حرام کر لیں, اچھے کپڑے پہننا اپنے اوپر حرام کر لیں. ہم نے ان پر یہ فرض نہیں کیا تھا, ہم نے ان پر لازم نہیں کیا تھا کہ ان چیزوں کو چھوڑ دو. ای ما شرعناها لہم, ہم نے یہ شریعت ان کے لیے نہیں قرار دیا تھا. وانما ہم التزموها من تلقاء انفسهم, ابن کثیر کہتے ہیں انہوں نے اپنے طرف سے یہ کر لیا کہ ہم یہ نہیں کریں گے. اللہ کو خوش کرنے کے لیے ایسے مجاہدے کریں گے جو بہت ہی ہائی لیول کے ہوں, بہت ہی زیادہ اپنے نفس کو ستائیں گے, کیونکہ نفس ہی کی وجہ سے اللہ سے دور ہوتا ہے. تو نفس کو اتنا توڑیں گے کہ توڑ ہی دیں گے اس کو. اسلام میں ایسا نہیں ہے, نفس کو ایک دم توڑنا نہیں ہے, نفس کو پابند کرنا ہے. آپ سواری کو پابند کرو گے کہ مار ڈالو گے اس کو؟ نفس آدمی کو چاہیے. آدمی کو اگر لذت کی طلب ہی نہیں ہوگی تو آدمی جنت کی بھی طلب چھوڑ دے گا. آدمی کو دنیا کی لذت معلوم ہے تبھی تو جنت اس سے اچھی ہے, تو اچھا ٹھیک ہے اس کے لیے بھاگو. اگر یہ لذت ہی ختم ہو گئی, طلب ہی ختم ہو گئی, تو بھاگنے کا ہی اس کے موٹیو ہی نہیں, اس کے پاس کچھ مقصد ہی نہیں اس کے پاس. تو اسلام نے نفس کو قتل کرنے کے لیے نہیں کہا, نفس کو سدھارنے کے لیے کہا. وہ نفسی وما سواہا, یا اسی طرح سے قد افلح من تزکا, قد افلح من زکاہا, نفس کا تزکیہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے, نفس کا قتل کرنے کے لیے نہیں کہا گیا ہے. بہرحال انہوں نے نفس کو اپنی طرف سے بہت زیادہ ستانا شروع کیا. اللہ نے فرمایا کہ ما کتبنا علیہ, ہم نے ان پر یہ چیز فرض نہیں کی تھی کہ خام خواہ اپنے آپ کو تکلیف دو. الا ابتغاء رضوان اللہ, ہم نے ان پر یہ فرض نہیں کیا تھا, ہم نے تو ان کے اوپر اللہ کی رضا فرض کی تھی. دو معنی علماء نے یہاں پر ذکر کیے, جس کو ابن کثیر نے بھی ذکر کیا ہے, کہ ہم نے اس کو فرض ان پر نہیں کیا تھا سوائے اللہ کی رضا کے. اب علماء نے دو طرح سے اس جملے کو جوڑا ہے, سوائے اللہ کی رضا کے. ایک جوڑا ہے پہلے جملے سے, کچھ نے جوڑا ہے دوسرے جملے سے. یعنی کچھ نے کہا کہ انہوں نے رہبانیت نکالی اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اللہ کی رضا میں انہوں نے اپنے اوپر حلال بھی حرام کر لیا. تو الا ابتغاء رضوان اللہ پہلے جملے کے ساتھ جوڑ دیا, یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں. دوسرے طور پر علماء نے کہا نہیں, اس کا مطلب ایسا ہے کہ ہم نے ان پر فرض نہیں کی تھی رہبانیت, ہم نے ان پر اللہ کی رضا طلب کرنا فرض کیا تھا. ہم نے کہا تھا اللہ کو راضی کرو, یہ تمہاری زندگی کا مقصد ہے. اب یہ طریقہ ہم نے نہیں بتایا تھا اللہ کو راضی کرنے کا. یہ دونوں معنی ابن کثیر نے یہاں ذکر کیے. کہتے ہیں کہ فیہ قولان احدہما انہم قصدوا بذلک رضوان اللہ قالہ سعید بن جبیر وقتادہ. سعید بن جبیر وقتادہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے رہبانیت ایجاد کی. رہبانیت آپ سمجھ چکے ہیں. کہتے ہیں والآخر ما کتبنا علیہم ذالک انما کتبنا علیہم ابتغاء رضوان اللہ, ہم نے رہبانیت فرض نہیں کی تھی, اللہ کو راضی کرنا فرض کیا تھا. لیکن انہوں نے اللہ کو راضی کرنے کا نت نیا طریقہ نکال لیا, اور کہتے ہیں فما رعوها حق رعایتها, جو خود انہوں نے طریقہ نکالا تھا اللہ کو خوش کرنے کا, خود اس پر بھی جم نہیں سکے. فما رعوها حق رعایتها, اب دیکھیں ابن کثیر کیا کہہ رہے ہیں. کہتے ہیں ای فما قاموا بما التزموه حق القیام, کہتے ہیں کہ جس کا انہوں نے اہتمام شروع کیا تھا اس پر جم بھی نہیں پائے. وَهَذَا ذَمُّ لَّهُم مِّن وَجْهَيْن, کہتے یہاں پر اللہ نے, ابھی آخری بات اس کو یاد رکھنا ہے آپ کو, یہاں پر اللہ نے دو اعتبار سے ان کی برائی بیان کی ہے. دو برائیاں یہاں پر اس آیت میں ہیں, کیا؟ نمبر ایک, احدہما فی الابتداع فی دین اللہ ما لم یأمر به اللہ, پہلی برائی اللہ کے دین میں ایسی چیز نکالنا جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا, یہ بھی برائی ہے. دو, والثاني في عدم قيامهم بما التزموه مما زعموا انه قربة يقربهم الى الله عز وجل. کہتے دوسری برائی یہ ہے کہ ایک تو اپنی طرف سے بدعت نکالی عمل کے لیے, پھر جو خود نکالا تھا اس پر بھی نہیں جم پائے. تو یہ دو برائیاں ان کی ہیں, نہیں نکالنا تھا نکالے بدعت, اور بدعت نکالے تو اس پہ عمل بھی نہیں کیے, کیا کیے. تو یہ دو اعتبار سے ان کی برائی ہے. تو یہاں پر کہیں بھی یہ نہیں ملتا ہے کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جیسے نصارہ نے بدعت نکالی ہم بھی نکال سکتے ہیں. اللہ نے یہاں پر ان کی برائی بیان کی ہے, یہ نہیں کہا کہ انہوں نے نکالا بدعت اور اس پر عمل نہیں کیا, عمل نہیں کرنا برا ہے, صرف ایسا نہیں ہے. بدعت نکالنا بھی برا ہے اور اس کا حق ادا نہیں کرنا یہ بھی برا ہے. تو ان کی برائی اللہ نے یہاں پر بیان کی ہے. تو اس آیت سے بعد لوگوں نے دلیل پکڑی ہے کہ اپنے طور پر ہم بدعت نکال سکتے ہیں, جو کہ بالکل صحیح نہیں ہے. تو یہ کچھ بنیادی باتیں تھیں سنت اور بدعت کے اعتبار سے, کہ کیا ہم دین میں اپنی طرف سے عید نکال سکتے ہیں, کوئی عید بنا سکتے ہیں, نہیں بنا سکتے ہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو چھوڑا ہو نہ کیا ہو, ہم کو بھی اس کو چھوڑنا چاہیے. پھر اسی طرح سے اور بھی باتیں ہم نے دیکھی کہ کچھ لوگ یعنی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اپنے طور سے فضیلت والے دین عبادت کر سکتے ہیں, ایسا ہم نہیں کر سکتے ہیں. اسی طرح سے کوئی کہتا ہے کہ دین میں اچھا کچھ نکالیں گے تو ثواب ملے گا ہم کو, برا کیا ہے اس میں. تو یہ بھی ثابت نہیں, کیونکہ ہم نے بتایا کہ حدیث میں پس منظر ثابت شدہ چیز کے سلسلے میں ہے, نہ کہ نئی چیز کے بارے میں ہے. اسی طرح سے رہبانیت کی دلیل دینا بھی غلط ہے, اس لیے کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نصارہ کی طرح تم رہبانیت اختیار نہ کرو, تو خود حدیث میں اس سے منع کیا گیا ہے, اور اس آیت میں بھی اللہ نے ان کی برائی بیان کی ہے. تو ہم اپنی طرف سے کچھ نکال نہیں سکتے ہیں. آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کہا کہ میں آج کے بعد شہد نہیں کھاؤں گا. اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی, اللہ نے کیا کہا, یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. اے نبی آپ اپنے اوپر وہ چیز کیسے حرام کر رہے ہو جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال رکھا ہے. بیویوں کی چاہت چاہتے ہو, یعنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے آپ اپنے اوپر کچھ بھی حرام کر لو گے, نہیں چلے گا ایسا. اللہ تعالیٰ نے نبی کو منع کیا اس چیز سے. تو اپنے طور پر نبی بھی کوئی چیز اپنے اوپر حرام کر سکتے ہیں؟ نہیں, نہ امت پر. اسی لیے آپ نے ایک مرتبہ جب کہا کہ مجھ کو یہ پسند نہیں, پیاز لہسن وغیرہ کی بدبو پسند نہیں, لوگوں نے سمجھا نبی کو پسند نہیں, یعنی غلط تھی, حرام, حرمت حرمت, لوگوں میں چل پڑی دعوت. آپ نے لوگوں کو جمع کیا, آپ نے کہا ایھا الناس انہ لیس بی تحریم ما احل اللہ لی, اے لوگو میرے اختیار میں نہیں ہے, اللہ نے جو میرے لیے حلال کیا میں اس کو حرام کرنے لگ جاؤں. ولیکن شجرت اکرہ ریحہا, لیکن ایک ایسا پودا ہے کہ مجھ کو اس کی بدبو پسند نہیں. نبی کو پسند نہیں لیکن پھر بھی حرام کر سکتے نہیں. تو اپنے طور پر ہم کوئی چیز اپنے اوپر حرام کر سکتے ہیں؟ نہیں. بابا کے لیے گوشت حرام کرتا کہ نہیں؟ بولے یہ درگاہ پہ جانے کا یہاں گوشت کھا کے نہیں جا سکتے, گاڑی پلٹی ہوتی وہاں پہ. کتنے لوگ ہیں آپ دیکھیے, کچھ درگاہ ہیں ایسی کہ جو ایک دم نان ویج چلتا نہیں ادھر, ایک دم ویجیٹیرین درگاہ ہے. اسلام میں ایسا نہیں ہے. اسلام میں کوئی آدمی اپنے لیے کوئی چیز حرام کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. 40 دن تک ایسا کرنے کے لیے گوشت بند کرنا پڑتا ہے, یہ ایسا کرنا پڑتا ہے. اپنے اوپر کچھ بھی حرام کرنا اسلام میں نہیں ہے, نبی کے لیے نہیں ہے. غیر نبی کے لیے کیسا ہو سکتا ہے؟ نبی کو بھی اتھارٹی نہیں ہے, نہ اپنے لیے نہ امتی کے لیے. بتائیے وہ اتھارٹی امتی کو کہاں سے ملے گی؟ یہ سب قرآن و سنت سے جہالت کی وجہ سے ہے. اگر قرآن و سنت کا علم آدمی کے پاس ہو تو آدمی قدم پر گڑوں میں نہیں گرے گا. دوسروں کو راستہ بتانے والی امت خود گڑے میں گری ہوئی ہے, آپ بتائیے. اور اس سے زیادہ یہ کہ ان کے گڑے اپنے گھر میں لے کے آتی ہیں, ان کی گمراہیاں خرید رہی پیسے دے دے کے, اس سے زیادہ کیا جہالت ہو سکتی ہے, بتائیے. بہرحال تو یہ باتیں کچھ تھیں جو ہم نے دیکھی. اب ہم آتے ہیں کہ میلاد النبی کی تاریخ کیا ہے، آپ کو ایک الگ سے صفحہ دیا گیا ہے، یہ ضمیمہ کے طور پر ہے، ایڈیشنل پیج ہے آپ کے لیے، کہ یہ جو جشن منایا جاتا ہے، میلاد النبی منائی جاتی ہے، تو یہ آیا کدھر سے اور کب آیا ہے آپ کے پاس؟ ہندی والوں کو بھی ہے، اردو والوں کو بھی ہے، دونوں کو ملے گا. بعض اوقات کوئی چیز الگ سے دینے سے اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے، زیادہ امپورٹ کچھ تو ہے اس کے. اس کی تاریخ کیا ہے ہم دیکھتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو اس کے منانے کے قائل ہیں انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں، تبع تابعین کے زمانے میں یہ چیز نہیں تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، یہ تینوں دور ہیں، ان تینوں ادوار میں یہ عید نہیں تھی. اچانک عید آدمی آئی ہے، بہت لیٹ آئی ہے. بعض علماء نے اس کی تاریخ بیان کی ہے، جیسے سیوتی کے بارے میں یاد رکھیں، وہ اس کے منانے کے قائل ہیں. میں آخر میں اس پہ آؤں گا کہ کچھ لوگ کچھ علماء کے نام ذکر کر کے کہتے ہیں یہ بھی اس کو بولتے ہیں منانا چاہیے، تو پھر کیوں نہیں منانے کا، تو ہم اس پر آخر میں گفتگو کریں گے، آخر میں مطلب جلدی آئیں گے اس پہ. سیوتی کہتے ہیں اس کے بارے میں، ان کی کتاب ہے جس میں انہوں نے اس کے بارے میں بات کی ہے. سیوتی کہتے ہیں کہ وہ اول من احدث فعل ذلک صاحب اربل، سب سے پہلے جس نے اس عمل کو، میلاد النبی کا عمل، میلاد منانے کا عمل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن منانے کا عمل نکالا، احدث نیا عمل نکالنا، جس نے سب سے پہلے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے نہیں، کون تھا؟ صاحب اربل. اربل عراق میں ایک علاقے کا نام ہے. آپ عراق میں، آپ میپ میں آج بھی دیکھ سکتے ہیں، دو علاقے ہیں، موصل اور اربل. آپ جو گوگل میپس میں بھی اس کو ڈھونڈ سکتے ہیں، اور گوگل میں زیادہ نہیں ڈھونڈنا، بہت کچھ کام کی چیزیں دیکھنا، اعتبار کی چیزیں لینا، ورنہ بعض لوگوں کے مفتی صاحب مفتی گوگل، اسی سے جو ملتا ہے لے لیتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. میپ کی حد تک ٹھیک ہے، نقشہ تو نقشہ ہی ہوگا، بدلے گا نہیں. اسلام کے لیے بہت احتیاط کرنا چاہیے. اس میں آپ عراق میں ایک دم نارتھ میں، ایک دم اوپر کے حصے میں آپ دیکھیں گے تو دو علاقے آپ کو دیکھیں گے. میرے پاس ہے نقشہ، اس کا میں رکھا ہوں، سب آپ کو نہیں دیا ہوں، آپ کو ڈھونڈ سکتے ہیں اس کو. اس میں ایک علاقہ ہے موصل اور ایک ہے اربل. اس کو آپ انگلش میں اگر آپ گوگل میں کریں گے اربل، آئی آر بی آئی ایل، یا ای آر، بعض اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے نقشوں میں، ای آر بی آئی ایل، اربل، اربل اس طرح سے. اور موصل ایم اے یو ایس آئی ایل ایکچولی ہونا چاہیے اس کی، لیکن اس میں موصل بھی لکھا ہے، موصل، ایم او ایس یو ایل. یہ دونوں علاقے عراق کے ہیں اور دونوں تقریباً قریب قریب ہیں، موصل اور اربل. کہتے ہیں واول من احدث فعل ذلك صاحب اربل، سب سے پہلے جس نے اس کو ایجاد کیا گھڑا، وہ کون تھا؟ اربل والا، یعنی اربل کا حاکم، اربل کا حاکم، الملک المظفر ابو سعید ککبری. یہ ترکی نام ہے، ککبری جو ہے یہ ترکی لقب ہے. اس کا نام کیا تھا؟ یعنی وہ الملک المظفر ابو سعید ککبری ابن زین الدین علی ابن بکتکین. یہ کیا ہے؟ یہ سب ترکی نام ہے. احد الملوک الامجاد والکبراء الاجواد، یہ بہت ہی شریف قسم کا نیک دل سخی انسان تھا، کیونکہ ایسے بھولے بھالے لوگ اسی چیزوں میں پڑھتے ہیں. آدمی کو نیک ہونا کافی ہے؟ نیک ہونا کافی نہیں ہے، سمجھدار ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ نیکی کے ساتھ اگر سمجھداری نہ ہو تو آدمی اکثر گڑے میں گرتا. تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیے، اور اس سے پہلے جو آپ نے سنا نصارہ کا، کیوں کیے تھے انہوں نے یہ سب حرام اپنے اوپر؟ اچھے ارادے سے کیے تھے. تو نیک ارادہ ہونا یہ کافی نہیں ہے، انسان کا شریعت کا علم بھی اس کے پاس ہونا چاہیے، کیونکہ اکثر گمراہیاں اچھے ارادے سے غلط راستے پہ جانے سے پیدا ہو جاتی ہیں. جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ کوئی آدمی نیک ارادے سے مسجد کے لیے سود کا پیسہ دے تو چلے گا نہیں. اس کو علم ہونا چاہیے بابا یہ پیسہ نہیں چلتا ادھر, بولے ایکسٹرا ہے نا, پیسہ تو پیسہ ہے. بہت سارے لوگ کیا بولتے ہیں, پیسہ ہے اس نے کیا بگاڑا تمہارا, تو پیسہ ہے لیکن وہ حرام ہے, جائز نہیں ہے. تو علم ہونا ضروری ہے, صرف نیک دل ہونا انسان کا, نیک ارادہ ہونا کافی نہیں ہے. تو یہ ایک نیک دل انسان تھا, حاکم تھا وہاں کا, اور بہت سخی تھا, بہت سخی تھا. اس نے اس کو شروع کیا ہے. یہ کب کا ہے؟ اس کی وفات 630 ہجری میں ہوئی ہے, یعنی یہ اس کا جو ٹائم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 500 سال بعد کا ہے. 100 100 100 100 105 بار ایسا. ہماری عمر کتنی رہتی؟ تقریباً 40-50 میں چھٹی ہو جاتی آدمی کی. تو ایسے کتنے سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد؟ 500 سال. تب تک بیچ میں نہیں تھا. سب سے پہلے کہاں نکلا ہے معلوم ہے؟ یہ بات کی چیز ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی. تو سب سے پہلے اس کو شروع کیا صاحب اربل نے, اور اس کا نام کیا ہے؟ ابو سعید ککبری. بعد نے کوکبری لکھا ہے, بعد نے ککبری لکھا ہے. تو مختلف جو کہ نام دوسری زبان کا ہے, آپ انگلش میں بھی دیکھیں گے کیا حال ہوتا ہے جو دوسری زبانوں کے نام ہوتے ہیں ان کا. تو اس نے اس کو شروع کیا, اور الحاوی للفتاوی میں سیوطی نے اس کو ذکر کیا ہے. لیکن واقعی اس نے اس کو رائج کیا, اس کی شروعات کرنے والا ایک دوسرا تھا. یہ اربل کا تھا, اربل کے قریب میں ایک دوسرا علاقہ ہے, کیا ہے نام اس کا؟ موصل. اس میں عمر ملا یا ملا عمر نام کا ایک آدمی تھا. اب ڈر جائیں گے نام سن کے, وہ دوسرے لوگ ہیں, یہ دوسرا آدمی ہے. عمر ملا نام کا ایک آدمی تھا, ابو شامہ کہتے ہیں اپنی کتاب البعث علی انکار البدع والحوادث میں کہ وکان اول من فعل ذلك بالموصل الشیخ عمر ابن محمد الملا احد الصالحین المشہورین وبه اقتدى في ذلك صاحب اربل وغيره رحمهم الله تعالى. ابو شامہ بھی اس کے قائل ہیں, میں اسی لیے ان کے اقوال ذکر کر رہا ہوں کہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ کس نے نکالا اس کو. جو مانتے ہیں وہ خود کیا کہہ رہے ہیں, کون لائے ہیں اس کو. کہتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ جو میلاد یا مولد, جس کو عربی میں کہا جاتا ہے, عرب اس کو عام طور سے مولد کہتے ہیں, ہمارے یہاں میلاد اس کو کہا جاتا ہے, دونوں کے ایک ہی معنی ہوتے ہیں. سب سے پہلے میلاد منانے کی شروعات کی موصل میں کس نے؟ ملا عمر نامی ایک انسان نے, جو نیک آدمی تھا اور مشہور تھا, بہت نیک آدمی ہی ہے. اور اسی سے یہ عمل لیا کس نے؟ اربل والے نے. تو اربل میں بھی کہاں سے گیا یہ؟ اس کو یاد رکھیے, ہسٹوریکل چیزیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے, آیا کدھر سے یہ؟ یہ 500 سال بعد آیا ہے. تو کہتے ہیں کہ وَبِهِ اِقْتَدَى فِي ذَلِكَ صَاحِبُ اِرْبِل, صاحب اربل نے, ککبری نے بھی اس کو ملا عمر سے لیا ہے. اور اللہ ان سب پر رحم کرے, اس کی دعا ابو شامہ دے رہے ہیں. اللہ سب پہ رحم کرے, ہم کیا پرابلم ہے, لیکن بدعت پر اللہ رحم نہ کرے. ہاں, بدعتی کو اللہ ہدایت دے دے. تو اس کتاب میں, یہ دو کتابیں ہیں, ان میں ایک بات ہم کو معلوم ہوئی کہ اس کی جس کو آپ اوریجن کہیں گے, شروعات کہیں گے, وہ ہوئی ہے موصل میں, اور موصل سے اس کو لیا ہے صاحب اربل نے. کب؟ اس کی وفات 630 میں ہے. علماء نے کہا 6ویں صدی کے سیکنڈ ہاف میں, یعنی 550 کے بعد ہی کے پیریڈ میں یہ آیا ہے. یعنی 500 تک یہ چیز تھی امت میں نہیں. اتنے بڑے بڑے علماء, امام, قرآن و حدیث کا علم رکھنے والے صحابہ, تابعین, تبع تابعین, چاروں امام, محدثین, امام بخاری, مسلم, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ, امام احمد, کتنے لوگ ہیں, کون کون ہیں, انہوں نے منایا اس کو؟ ان کو محبت نہیں تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, قرآن نہیں سمجھتا تھا ان کو, حدیث نہیں سمجھتی تھی ان کو. یعنی 500 سال تک امت میں تھا نہیں. نکالا تو کس نے نکالا اس کو؟ ملا عمر نامی آدمی. کون ہی اس زمانے کا کوئی عالم ہے؟ ان کی کوئی کتاب آپ نے پڑھی؟ بخاری بھائی ملا عمر, کوئی ایسی پڑھی آپ؟ کوئی کی صفحے میں سے آدمی نہیں ہے. اس علاقے کا ایک آدمی تھا, اچھا آدمی تھا, ٹھیک ہے, نیک آدمی تھا. لیکن میں نے جسے پہلے کہا صرف نیک ہونا کافی نہیں ہے, نیک ہونے کے ساتھ ساتھ کیا ہونا چاہیے, شریعت کا علم. ہم کو دین کے علم پر چلنے کے لیے کہا گیا ہے, یہ نہیں کہ کوئی نیک ہے تو جو بھی بولے اس کی بات مان لو. اسی لیے امام مسلم وغیرہ کا آپ مقدمہ پڑھیں, بولے بھالے لوگ ہی حدیث گھڑنے میں بہت آگے بڑھے ہیں کہ کسی طرح سے اللہ کے نبی پر جھوٹ بول دو لوگ عمل میں لگ جائیں گے, ایسے کتنے لوگ ہیں. بہرحال وہ ہم الگ درس ہیں ہمارا اس کا. تو یہاں پہ معلوم ہوا کہ میلاد منانا موصل سے شروع ہوا, لیکن کس میں؟ سنیوں میں, اہل سنت والجماعت میں. اس لیے کہ اس سے پہلے اس کی ابتدا ہوئی ہے شیعہ میں. بیسیکلی اس کو نکالنے والا کون ہے؟ سنی نہیں ہے, اس کو نکالنے والے شیعہ ہیں. آئیے میں آتا ہوں اس پہ بھی. اس سے پہلے کہ اس پہ ہم جائیں, ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ہوتا کیا تھا. مجلس میلاد جو ہوتی تھی اس میں ہوتا کیا تھا؟ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں اس کو ذکر کیا ہے, جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 160 پر. کہتے ہیں وکانا, یہ جو اربل میں ہوتا تھا کیا ہوتا تھا؟ کہتے ہیں وکانا یحضر عندہ فی المولد اعیان العلماء والصوفیہ, کہ صاحب اربل بوری کے یہاں پر, حاکم کے یہاں پر مولد میں کئی علماء آتے تھے اور صوفیہ آتے تھے. صوفی حضرات, دیکھیے صوفی حضرات جہاں آتے ہیں تھوڑا سا کچھ نہ کچھ آتا ہی ہے. تو یہ علماء اور صوفیہ اس کی مجلس میں آتے تھے. فَيَخْلَوْ عَلَيْهِمْ وَيُطْلِقُ لَهُمْ, ان کو وہ لباس عطا کرتا تھا, پہناوے دیتا تھا, جوڑے دیتا تھا پہننے کے, اور ان پر ہاتھ کھول دیتا تھا یا ان کو چھوڑ دیتا تھا جو چاہے کریں, یعنی ان کے لیے خوب فراخی کر دیتا تھا. یُطْلِقُ لَهُمْ وَيَعْمَلُ لِلصُّوفِيَّةِ سَمَاعًا مِنَ الظُّهْرِ إِلَى الْفَجْرِ, ظہر سے لے کر, ظہر کی نماز سے لے کے فجر کی نماز تک صوفیوں کے لیے کیا ہوتا تھا؟ سماع, شعر شاعری اور نعتیں اور جو بھی ان کی میوزک اور جو بھی ہوتا تھا گانے, تو سماع بولتے ہیں اس کو لوگ. تو سماع کی مجلسیں لگتی تھی صوفیوں کے لیے. وَيَرْقُصُ بِنَفْسِهِ مَعَهُمْ, اور ان کے ساتھ یہ بھی رقص کرتا تھا. رقص کے معنی کیا ہے؟ بہت سارے لوگوں کو اردو آتی نہیں. رقص کس کو کہتے ہیں؟ رقص ناچنے کو بولتے ہیں, ڈانس کو بولتے ہیں. ان کے ساتھ وہ کیا کرتا؟ اب کتنا بھی ڈیسنٹ رقص ہو, رقص تو رقص ہے. وَيَرْقُصُ بِنَفْسِهِ مَعَهُمْ, صوفیوں کا ایک ڈانس ہوتا ہے, چشتی, نقشبندی, قادری, سہروردی جو بھی ہیں ان کا ایک, دیکھیے آپ کچھ لوگ ہوتے گھومتے 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 رہتے ہیں ایک دم لٹو کی طرح سے. اسلام میں کہاں سے آئے؟ اللہ کی محبت میں گھوم رہا. اب بھائی دو رکعت نماز پڑھتا تو اچھا تھا, یہ گھومنے میں کیا ہے؟ لٹو کی طرح سے لوگوں نے اپنی طرف سے کچھ بھی نکالا, کچھ جھٹکے دے رہے ہیں اس طرح سے, لا الہ الا اللہ, جیسے ایمان ٹھوک رہا ہے سینے میں. کہاں سے آیا اسلام میں؟ تو اپنے طور پر دین میں کچھ آدمی نکالتا ہے تو بعض اوقات خود اللہ اس کو دین سے نکال دیتا ہے, کیونکہ کئی بدعتیں امت میں ایسی نکلیں کہ جو اسلام سے انسان کو نکالنے والی ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو یہاں پر یہ ایکٹیویٹیز تھی وہاں پہ, یہ جو ایکٹیویٹی تھی ظہر سے لے کر فجر تک, تھکتے بھی نہیں تھے اللہ رحم کرے, یعنی ظہر سے لے کر فجر تک سما اور رقص کی مجلسیں ہوتی تھی. اس میں قرآن پڑھا جاتا تھا, حدیث کا معاملہ تھا, واز و نس کیا ہے, سما اور رقص یہ وہاں پہ ہوتا تھا. تو کتنا نیک تھا یہ تو اس سے ہم کو دکھائی دے رہا ہے. ایک ہوتا ہے نیک روایتی نیک, ایک ہوتا ہے شرعن نیک. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ بعد کے لوگوں میں بہت سارے معاملات دکھائی دیں گے, صحابہ میں وہ چیزیں نہیں تھی. صحابہ سیدھے سادے لوگ تھے, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا وہ دین ہے بس, ادھر ادھر دائیں بائیں مڑ کے دیکھنے کا نہیں, دائیں بائیں مڑ کے دیکھنے کا نہیں. اور یہی بات عمر رضی اللہ تعالی نے کہی ہے, کیا؟ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا, کہتے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا اور پھر دائیں بائیں نہیں دیکھا, لومڑی کی چال نہیں چلے, ادھر دیکھ کے تھوڑا آگے بڑھنا, ادھر دیکھ کے تھوڑا آگے بڑھنا, ایسا نہیں, سیدھا جانے کا تو سیدھا جانے کا, دائیں بائیں نہیں, صراط مستقیم. بہرحال تو یہ کک بری کے یہاں پر یہ بری بری باتیں ہوتی تھیں. بہرحال لیکن واقعی اس کی تاریخ میں بعض علماء نے اور بھی چیزیں بیان کی کہ اس سے پہلے ہی آیا ہے, اور یہ جو ہے شیعہ حضرات سے یہ چیز ملی. فاطمی حاکم جو تھے مصر کے, جو تیسری صدی ہجری کے ہیں, اور اسماعیلی شیعہ ہیں یہ لوگ, ان لوگوں کے یہاں سے یہ چیز آئی. تقی الدین مقریزی کہتے ہیں اپنی کتاب المواعظ والاعتبار بذکر الخطط والآثار, اس میں کہتے ہیں کہ کان للخلفاء الفاطمیین, ان کو فاطمی بھی کہا جاتا ہے اور عبیدی بھی کہا جاتا ہے, عبیدیون فاطمیون ان کو کہا جاتا ہے. تو کہتے ہیں کان للخلفاء الفاطمیین, فاطمی خلفاء جو تھے, شیعہ تھے یہ, پکے کٹر شیعہ تھے یہ لوگ, ان کے ہاں کیا ہوتا تھا, فی طول السنۃ اعیاد و مواسم, ان کے ہاں کئی عیدیں اور کئی اسپیشل اوکیجنس ہوا کرتے تھے, خاص مواقع دن ان کے یہاں پر تھے. وہی موسم رأس السنۃ و موسم اول العام, سال کے ختم پر یا سال کی شروعات پر ان کے یہاں پر کیا ہوتا تھا, کچھ خاص دن منائے جاتے تھے. وہ یوم عاشورہ و مولید النبی صلی اللہ علیہ وسلم, عاشورہ کا دن وہ لوگ مناتے تھے, آج بھی مناتے ہیں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مولد, آپ کی میلاد یہ لوگ مناتے تھے شیعہ حضرات. یہ ککبوری سے بھی پہلے, ملا عمر صاحب سے بھی پہلے ہی ہیں, یہ تیسری صدی ہجری کے ہیں, 200 کے بعد کے ہیں اور 300 میں, یعنی اس کے کنارے آس پاس, تیسری ہجری صدی ہجری. وہ اس کے ساتھ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مولد, ومولد علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ, ومولد الحسن, ومولد الحسین علیہم السلام, ومولد فاطمۃ الزہرا علیہ السلام, ومولد الخلیفۃ الحاضر, ولیلۃ اول رجب ولیلۃ نصفہ, ولیلۃ اول شعبان ولیلۃ نصفہ. یعنی یہ لوگ کیا کیا مناتے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد, میلاد النبی, میلاد علی, میلاد فاطمہ, میلاد حسن, میلاد حسین, میلاد بادشاہ, میلاد خلیفہ بھی تھا اس کے اندر, جو بھی ابھی کٹ موجودہ خلیفہ ہیں اس کی بھی میلاد مناتے تھے وہ لوگ. اور اس کے علاوہ رجب کی پہلی اور بیچ کی رات, شعبان کی پہلی رات اور بیچ کی رات, سب شیعہ حضرات مناتے تھے. تو یہ تاریخ اس کی ہے, علماء نے کہا یہ شیعہ سے عمل آیا ہے منانا, اور وہ بھی کون سے, فاطمی یا عبیدی ان کو کہا جاتا ہے. تو بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو یہ شیعہ حضرات کی طرف سے آئی ہوئی چیز ہے, اور یہ سنیوں میں آئی, اور ایسی ایک چیز ہے, یہ تازی کہاں سے آئے, کنڈے کہاں سے آئے, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کا دن ہے جس دن کنڈے منائے جاتے ہیں. کتنے لوگوں کو معلوم ہے, نہیں معلوم, ان لوگوں نے خوشی سے منایا, یہ یہاں آ گیا اپنے آپ. شیعہ حضرات کامل ہے جو کنڈے کامل, وہ کون سی ڈیٹ ہے, اس دن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا ہے, اور شیعہ حضرات سخت نفرت رکھتے ہیں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے. ہمارے حضرات, ہمارے سنی بھائی بھی مناتے ہیں, کہاں سے آیا کچھ بھی, جو دے دیا وہ لے لو, سن کے ایمان لائے, سننے کا کرنے کا, دیکھنے کا نہیں, چیک نہیں کرنے کا, جدھر سے آواز آئی ہاں آیا میں, بھاگتے جانے کا اس کے پیچھے, چیک نہیں کرنے کا, کون بلا رہا, کائے کو بلا رہا, پٹائی کے لیے بلا رہا کہ مٹائی کے لیے بلا رہا, کچھ دیکھنے کا نہیں, سمے نہ سنے, سن کے فوراً آئے. یہ حال ہمارے بھائیوں کا, اللہ تعالی علم کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ بات ہم کو معلوم ہوئی کہ میلاد کی شروعات دو اعتبار سے علماء نے ذکر کی ہے. سنیوں میں ابتدا کرنے والا کون تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ تابعین تبع تابعین نہیں تھے. کون تھا, ملا عمر نامی ایک صاحب تھے, نیک تھے بیچارے, لیکن انہوں نے یہ کر کے چھوڑ دی, سب کے لیے اللہ ان کی حفاظت فرمائے, اور اس کے بعد صاحب اربل نے اس کو لیا اور اس کو عام کر دیا لوگوں میں. اور اس سے پہلے یہ چیز آئی ہے شیعہ سے, اور شیعہ میں چیز پہلے سے رائج تھی, وہ نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بلکہ اپنے بادشاہ کی بھی میلاد منایا کرتے تھے. میلاد میں اس سے ہم آگے اور پیچھے جائیں گے, آگے مطلب پیچھے جائیں گے کہ آیا پانچویں میں صدی میں, اس سے پہلے شیعہ سے, اس سے پہلے اور کہاں سے آیا, یہ بھی ہم کو دیکھنا ضروری ہے. اسے پہلے کہ اس کی ہسٹری ہم دیکھیں، ایک قاعدہ اسلام کا ہم یاد رکھیں کہ ایسی چیز جو اسلام میں منع نہیں ہے، جائز ہے، وہ سنت نہیں ہے، وہ فرض نہیں ہے، اس کے بارے میں اسلام نے نہ ہاں کہا ہے نہ اس کو چھوڑ دیا ہے. اگر کوئی قوم اس کو کرتی ہے اور کسی قوم کا وہ شعار ہے تو اسلام میں وہ منع ہو جاتا ہے. ایسی چیز جو اسلام سے باہر کسی قوم کا طریقہ ہے، رسم و رواج ہے، اگر مسلمان اس کو اپناتے ہیں تو یہ اسلام میں جائز نہیں ہوگا. ہمارا اسلام کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ دوسری قوموں کے رسم و رواج ہم اختیار نہیں کرتے ہیں. ان کی ٹیکنالوجی ہم لیتے ہیں لیکن ان کے رسم و رواج، ان کی عیدیں، ان کے طور طریقے ہم نہیں لیتے ہیں. اسلام میں وہ منع ہے اور قیامت تک کے لیے منع ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مسلمانوں کو منع کیا ہے. اس کو تشبہ کہا جاتا ہے. تشبہ مشابہت سے، سملیرٹی، ان کی طرح راستہ اختیار کرنا، ان کی سملیرٹی اختیار کرنا، سملیرٹی، بچنا ہے اس سے ہم کو. ہمارا معاملہ ڈفرنس والا ہے، سملیرٹی والا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے. جو جس قوم کی سملیرٹی اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے. جو جس قوم کی خصوصی چیزوں کو اپناتا ہے، ان جیسا بنتا ہے، وہ انہی میں سے ہے. وہ ادھر والا نہیں، وہ ادھر والا ہی، ادھر ہی جاتا. یہ ڈانٹ ہے. اب اگر وہ سملیرٹی اختیار کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور سلف کی، ان کے راستے پر چلتا ہے، ان کے طور طریقے اپناتا ہے، تو اس کا شمار ادھر ہوگا. اور اگر وہ بعد والے جنہوں نے بدعتیں ایجاد کی یا دوسری قومیں ہیں، ان کی سملیرٹی اختیار کرتا ہے، تو اس کا وہ اس خانے میں جائے گا، وہ اس خانے میں جائے گا، اس لائن میں، اس صف میں وہ ہے. اسی لیے آپ نے کیا فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسری قوموں کے طور طریقے اپنانا اسلام میں جائز نہیں ہے. یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے اور طبرانی نے بھی اس کو اوسط میں روایت کیا ہے، اور یہ صحیح روایت، شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے. بلکہ خصوصی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قوموں کے بارے میں تو بہت تاکید سے کہا ہے، ان کے جیسے بننا مت، ان کے طور طریقے اپنانا مت. آپ نے کہا، لیس منا من تشبہ بغیرنا، وہ ہم میں سے نہیں، وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے علاوہ دوسروں کے طریقے اپناتا ہے، دوسروں کے رسم و رواج، دوسروں کا طرز حیات اپناتا ہے. لیس منا من تشبہ بغیرنا، وہ ہم میں سے نہیں جو دوسروں کی مشابہت اختیار کرتا، ہمارے سوا دوسروں کی مشابہت کرتا ہے. لا تشبہ بالیہود ولا بالنصارى، یہود کی مشابہت اختیار مت کرو، نصارہ کی مشابہت اختیار مت کرو. یہود کون ہے؟ جوز، یہودی. نصارہ کون ہے؟ نصرانی یعنی عیسائی. یہودیوں اور عیسائیوں کے طور طریقے اپناؤ مت. اور آج افسوس کی چیز ہے کہ مسلمانوں میں بہت ساری چیزیں یہود و نصارہ کی ہیں، بلکہ ہمارے بعض دعوتی میدان میں بھی بھائی ہیں ایسے، وہ بھی بہت ساری چیزیں دھیرے دھیرے ان کی اپنا رہے. اللہ حفاظت فرمائے. ہم کو اپنا طریقہ اپنانا ہے. اپنا سے مراد کس کا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا. ہم کو دوسروں کے طور طریقے اپنانے ہیں، نہیں اپنانے ہیں. مولد یا میلاد یا برتھ ڈیز، یہ کس کا طریقہ ہے؟ کیا یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے یا دوسروں کا طریقہ ہے؟ اگر کوئی کہے منع نہیں ہے، تب بھی منع ہو جائے گا اگر وہ دوسروں کا طریقہ ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ کوئی کہے بتاؤ قرآن میں برتھ ڈے منانا کدھر منع ہے، ڈھونڈے 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 نہیں ملا، بخاری مسلم ابو داؤد پوری پڑھ ڈالے، کہیں بھی منع نہیں نکلا، برتھ ڈے منانا حرام نہیں نکلا ایسا، تب بھی منع ہوگا. کیوں؟ اگر وہ طریقہ دوسروں کا نکل آئے، کیونکہ اس کے لیے دوسری حدیث موجود ہے کہ دوسروں کا طریقہ اپنائے ہم میں سے نہیں. تو اگر وہ دوسروں کا طریقہ نکل آیا، کوئی بھی عمل تو اپنے آپ وہ کیا ہو جائے گا؟ منع ہو جائے گا. مثال کے طور پر اگر نکاح میں دولہا اور دلہن آمنے سامنے ہو اور بیچ میں ایک پردہ ہو اور کچھ لوگ شروع کریں چاول یہاں سے وہاں سے پیلے لے کر ایک دوسرے پر ڈالنے لگے, مولوی صاحب بولیں گے کہ نہیں یہ منع, کوئی بات نہیں حدیث میں بتاؤ منع کدھر ہے. بول سکتا ہے نہیں, وہ یار اپنا طریقہ نہیں ہے, یہ دوسروں کا طریقہ ہے. حالانکہ کرناٹک میں آج مسلمانوں میں بھی ہے, کچھ علاقوں میں ابھی بھی ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ وہ منتر پڑھتے ہیں, یہ وہ شمسی و دوہا پڑھتے ہیں. کرنے پہ آئے تو مسلمان قرآن کا کیسا صحیح استعمال کرتا آپ دیکھیے, کہ آمنے سامنے کھڑے ہو کے چاول ڈالتے ہیں سب ان کے اوپر اور یہ سورت پڑھتے ہیں وہ شمسی و دوہا, بہت روشن ہونے والا ہے کہ معلوم نہیں کیا ہو رہا ہے, مذاق نہیں قرآن کا. یہ دوسروں کی رسم مسلمانوں میں بھی آ گئی آج بہت ساری, اور درگاہوں کا معاملہ آپ دیکھیں تو آپ کو بہت مشابہت دکھائی دے گی کہ وہاں اپنے معبودوں پر کپڑے چڑھاتے ہیں, لباس ان کے نیلام ہوتے ہیں, یہاں بھی چادر, وہاں ان کا اپنا ایک خاص آدمی ہوتا ہے جو سب عبادتی امور انجام دیتا ہے, یہاں بھی مجاور ہوتا ہے, خاص آدمی ہوتا ہے وہ, نیئرسٹ لنک بابا تک. اور وہاں بھی وہ اپنے معبود کو دھوتے ہیں دودھ وغیرہ سے اور وہ بانٹتے ہیں تبرک کے طور پر ان کے, ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے, وہ بھی بٹتا ہے, ہوتا ہے کہ نہیں؟ وہاں بھی ان کے کڑے دھاگے ہوتے ہیں, یہاں بھی کڑے دھاگے, وہاں بھی عرس یہاں بھی عرس, اور کتنی مشابہتیں ہیں. آج دوسروں کے طریقے مسلمانوں میں آ گئے ہیں, دوسروں کے طریقے مسلمانوں میں آ گئے ہیں. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم نے نبی کو بھی نہیں چھوڑا, دوسری قوموں نے جو برائیاں اپنے نبیوں کے ساتھ میں کی وہ ہم نے اپنے نبی کے ساتھ لا کے جوڑ دیا. یہ نصارہ کا طریقہ ہے, بلکہ ابتدائی دور میں خود نصارہ اس کے مخالف تھے, اور یہی بات برٹانیکا جو بہت مشہور انسائیکلوپیڈیا ہے دنیا میں, آج لوگ اس کو مانتے ہیں تحقیقی اعتبار سے, اس میں بھی لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ لکھتے ہیں کہ خاص طور سے شروع کے دور میں, in particular during the first two centuries of Christianity, there was strong opposition to recognizing birthdays of martyrs or for the matter of Jesus. عیسائیت کی ابتدائی تاریخ میں شہیدوں کی پیدائش کا دن منانا اس کے لیے بہت opposition تھا, نہیں منانے کا, ایسا پہلے تھا ان میں, لوگ اس کے opposition اس کے لیے دیتے تھے کہ شہیدوں کی پیدائش کا دن نہیں منایا جائے گا, اس کی مخالفت وہ لوگ کرتے تھے. لیکن اس میں آگے لکھا ہے کہ December 25th was first identified as the date of Jesus' birth by Sextus Julius Africanus in 221 CE Christian era and later became the universally accepted date. کہتے ہیں, یہ لکھتا ہے اس کا مقالہ نگار, کہ دسمبر 25 پہلی مرتبہ طے کیا گیا, کس کے ذریعے سے؟ سیکسٹس جولیس آفریکینس. اس کے بارے میں آپ تحقیق کر سکتے ہیں, کون تھا یہ؟ ہسٹورین تھا ایک, جس نے پورے کیلکولیشنز کر کے اس کی پیدائش اس کی پیدائش نکالا اور لوگوں میں اس کو عام کیا, اور لوگوں نے وہ ڈیٹ لے لی, اور اس کے بعد سے لوگ اس کو ماننے لگے کہ ہاں 25 دسمبر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے. اس سے پہلے لوگ نہیں مانتے تھے, اپوزیشن تھا اس کے نہیں ماننے کا ایسا, کیونکہ ان کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کیا ہیں؟ شہید ہیں. وہ مانتے ہیں نا کہ سولی دی گئی, کراس پہ قتل کیا گیا. ہم لوگ نہیں مانتے ہیں, بل رفع اللہ علیہ, ہم مانتے ہیں کہ اللہ نے ان کو زندہ اوپر اٹھا لیا. لیکن عیسائیوں میں شہداء کا پیدائش دن منانا یہ سخت منع تھا, اور یہودیوں میں بھی, یہودیوں میں ایک مورخ ہے, اس کا نام ہے جوزیفس, وہ کہتا ہے کہ یہودیوں میں رواج ہی نہیں ہے. اس لیے آپ بائبل بھی دیکھیں گے تورات, تو کسی کی پیدائش کی تاریخ آپ کو اس میں نہیں ملے گی, اس لیے کہ اس کا کوئی اہتمام ہی نہیں تھا, اور یہودی اس کے سخت خلاف تھے. یہودیوں میں بھی یہ رسم رواج نہیں تھا, یہودیوں میں بھی نہیں تھا, یہ عیسائیوں میں بھی شروع میں نہیں تھا. بائبل میں محققین کہتے ہیں کہ بائبل میں برتھ ڈے منانے کا ذکر صرف ایک جگہ ملتا ہے, وہ بھی کس کا؟ فرعون کا. لو کہاں جا رہا ہے یہ, بہت دور سے آ رہا ہے سفر گھومتے گھومتے دوڑتے دوڑتے آ رہا ہے پرنالا بہت دور سے آ رہا ہے یہاں تک. آج بھی عیسائیوں میں ایک فرقہ ہے اس کو جیہووز وٹنس بولتے ہیں, بہت زیادہ لوگوں نے سنا ہوگا اور ان میں سے بہت ایکٹیو لوگ ہیں, خود عیسائی پریشان ہیں ان لوگوں سے, ہوا پانی کی طرح جدھر جہاں گھس جاتے وہ لوگ. ان کے کام کرنے کے بارے میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اور اپنی غفلت بھی آپ اس سے کمپیئر کیجئے کہ انہوں نے کئی لاکھ لوگوں کا ایک اجتماع کیا جس میں گونگے بہرے صرف اشارے سے اس میں اسپیچ تھی, کئی لاکھ لوگ, کہاں پہ, وہ بھی افریقہ میں, کہ صرف اشاروں سے انہوں نے پروگرام پورا کیا اور کئی لاکھ گونگے بہرے اس میں تھے اور وہ عیسائی تھے اس میں. اتنا ہائی لیول کا کام کر رہے ہیں وہ لوگ. اور اپنے کو گھر میں بچہ انگوٹھا دکھا کے بھاگ رہا, اپنے کو بچے کو نہیں معلوم ابھی تک, بیوی کو نہیں معلوم ابھی تک, ان کو کیا معلوم ہوگا, اس کو نہیں معلوم تو ان کو کیا سکھائے گا. وہ لوگ گونگوں کا اجتماع کر رہے ہیں, یہاں گھر میں اجتماع نہیں ہو رہا, باپ ہے تو بیٹا نہیں, بیٹا ہے تو باپ نہیں ہے, بیوی ہے تو شوہر نہیں, شوہر ہے تو بیوی نہیں, گھر کے اندر دین کے لیے کوئی وقت ہی نہیں ہے کہ ایک وقت بیٹھ کے دین کی بات ہو, کچھ دین کی بات سنیں کچھ. وہاں وہ لوگ لاکھوں لوگوں کو جمع کرے, وہ بھی گونگے بہروں کو, یا کان رہ کے زبان رہ کے ان کے یہاں نہیں ہے. جس امت پر دعوت کی ذمہ داری دوسریوں کے لیے, اب بتائے, اور جن کے نبی کے بارے میں کہا قرآن میں خود کہ وہ رسولا الی بنی اسرائیل, کہ عیسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے لیے رسول ہیں, خود بائبل میں ہے کہ مجھ کو صرف بنی اسرائیل کی بھیڑوں کے لیے بھیجا گیا ہے. جس کے نبی نے خود کہا ہے کہ میں بنی اسرائیل کے لیے آیا ہوں, وہ پوری دنیا میں چھا رہے ہیں, گونگوں تک جا رہے ہیں, اندھوں تک جا رہے ہیں, کئی زبانوں میں ترجمے بائبل کے ہیں. اور مسلمان ہمارے نبی ساری دنیا کے لیے, تو تیرے گھر کے لیے نہیں ہو رہا ابھی تک, کیا کر رہا ہے تو, کیا حال ہے مسلمان کا, سوچنے کی چیز. اس کو خود دین سکھانا پڑ رہا بار بار, یہ ان کی چیزیں لے رہا ہے اور اپنی ان کو نہیں دے رہا ہے, یہ شرم کی بات ہے. جہالت, الجہل یخلق العجیب, جہالت عجیب غریب چیزوں کو جنم دیتی ہے. اور آدمی کے لیے جہالت جس کے اندر ہے اس کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے, اس کی جہالت اس کے لیے کافی دشمن ہے, ہلاکت کے لیے جہالت ہی کافی ہے اور دشمن کی ضرورت اس کو نہیں ہے. تو یہاں پر کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اس کو شروع کیا کس نے, سیکسٹس جولیس آفریکینس, یہ 221 عیسوی میں تھا, یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 200 سال بعد اس نے قرار دیا کہ 25 دسمبر کیا ہے, عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن. اس کے بعد سے عیسائی لوگ اس کو منانے لگے, ان عیسائیوں میں بھی 200 سال تک عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے بھی منایا نہیں جاتا تھا, آج وہ لوگ منا رہے ہیں اور آج مسلمان بھی منا رہے ہیں. افسوس اتنا زیادہ ہے کہ مسلمانوں میں سے بعض لوگ جن کو لوگوں نے زبردستی شیخ الاسلام بنا دیا ہے, وہ عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے اپنے اسلامی اداروں میں منا رہے ہیں, اس سے زیادہ شرم کی بات کیا ہوگی کہ وہ کرسمس منا رہے ہیں مسلمان ادارے میں, عیسائیوں کو بلا کے عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے منا رہے ہیں, کرسمس منا رہے ہیں, اور بلانے والے کون ہیں, خود مسلمان ادارہ ہیں, اس سے زیادہ شرم کی بات اور کیا ہوگی. اور وہ اپنے پورے گانے اور پورے عیسیٰ علیہ السلام, گاڈ دا فادر, گاڈ دا سن, گاڈ دا ہولی اسپرٹ, سب مسلمانوں کے ادارے میں, اور مسلمان سن رہے ہیں اس کو, دیکھ رہے ہیں اس کو, بتائیے. اور صاف بات ہے یہ نبی تو وہ بھی نبی, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منا سکتے ہیں ایک نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تو پھر عیسیٰ علیہ السلام بھی تو نبی ہیں, ان کی بھی منا سکتے ہیں, پرابلم کیا ہے, کہاں تک جا سکتا ہے معاملہ. اور آج یہ ہو رہا ہے. تو یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے. اور یہ دوسری حدیث میں آئے, لا تشبہوا بالیہود ولا بالنصارہ, یہود و نصارہ کا طریقہ مت اپناؤ. اور آج ان کے یہاں ان کے نبی کا برتھ ڈے منایا جاتا ہے, ہمارے لیے فرض ہوگا کہ ہم نہ منائیں, ہمارے لیے حرام ہوگا منانا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا طریقہ ہے, یہ نبی کا طریقہ نہیں, صحابہ کا طریقہ نہیں, تابعین کا طریقہ نہیں, تبع تابعین کا طریقہ نہیں, یہ اماموں کا طریقہ نہیں, یہ محدثین کا طریقہ نہیں, یہ طریقہ ہے بعد میں آیا ہوا شیعہ کا نکالا ہوا, اور پیچھے جانا ہے تو عیسائیوں کا, اس سے پیچھے جانا ہے تو فرعون کا. کیونکہ پینٹیٹک جس کو کہتے ہیں 5 کتابیں, اس میں غالباً ایگزڈس میں آپ کو ملے گا, خروج اس کو اردو والے بائبل میں خروج بولتے ہیں اس کو, ایگزڈس اس کو کہتے ہیں, خروج باہر جانا. عیسیٰ علیہ السلام نکلے, موسیٰ علیہ السلام نکلے وہاں سے, تو اس میں بتایا گیا کہ فرعون کا برتھ ڈے منایا جاتا تھا, اس دن وہ کچھ لوگوں کو آزاد کرتا تھا, وہاں برتھ ڈے کا ہے. تو یہ جہوز وٹنس جو ہیں یہ کہتے ہیں ہم برتھ ڈے نہیں منائیں گے عیسیٰ علیہ السلام کا. کیوں؟ اس لیے کہ ارلی کرسچنز ابتدائی دور کے عیسائی نہیں مناتے تھے, وہ نیک لوگ تھے, وہ سلف ان کے مانتے ان کو. وہ کیا بولتے ہیں, ہمارے سلف نہیں مناتے تھے, شرم کی بات ہے مسلمانوں کے لیے. عیسائی فرقہ وہ خود کہہ رہا ہے کہ ہمارے عیسائی سلف شروع کے 200 سال پہلے کے نہیں مناتے تھے, بعد کے عیسائی بگڑ گئے تو منانے لگے, کیونکہ بائبل میں آیا ہے کہ فرعون کا برتھ ڈے منایا جاتا تھا, اس لیے ہم نہیں منا سکتے کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا نہیں منایا. ہمارے لیے کیا ہے, اصول نہیں ہے؟ ہم حقدار تھے اس بات کے بولنے کے, عیسائی بول رہا ہے آج. ہم بولنا چاہیے کہ ہمارے جو سلف ہیں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں منایا, صحابہ نے نہیں منایا, تابعین نے نہیں منایا, تبع تابعین نے نہیں منایا, ہمارے سلف نہیں مناتے تھے تو ہم نہیں منائیں گے اس کو, بعد کے لوگوں نے منایا, دلیل نہیں ہمارے لیے. وہ بول رہے ہیں اور ہم بول رہے ہیں بات منع کدھر ہے. کتنا اچھا لگتا آپ بتائیے, دین کھلونا جب بن جاتا ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے, پھر جو چاہے اس میں اپنی طرف سے نقش نگاری آدمی کرتا ہے, کسی نے دم جوڑ دی, کسی نے پر جوڑ دیے, کسی نے کچھ جوڑ دیا, کچھ بھی کر سکتا ہے آدمی. تو یہاں معلوم ہوا کہ میلاد منانا آج عیسائیوں کا طریقہ ہے, اور اس سے پہلے جائیں گے تاریخی اعتبار سے تو یہ فرعون کا طریقہ ہے. اب آدمی دیکھے وہ کس کے طریقے پر عمل کر رہا ہے. اگر واقعی یہ چیز اسلام میں تھی تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے بھی یہ چیز منانی چاہیے تھی. تو یہ کچھ باتیں تھیں جو اس سلسلے میں ہیں. اس میں ہمارے پاس اس میں شروع سے اب تک جو باتیں ہم نے ذکر کی ہیں ان کو پھر سے ایک بار ہم سمجھ لیں کہ بدعات ہم اپنی طرف سے دین میں نہیں نکال سکتے ہیں. ہم کو اچھا لگتا ہے کچھ, ضروری نہیں کہ اللہ کے ہاں بھی وہ اچھا ہو. بہت ممکن ہے کہ ایک چیز ہم اچھی سمجھ رہے ہوں لیکن اللہ کے ہاں وہ بری ہو, اور کسی چیز کا اسلام میں منع ہونے کی دلیل کا نہ ہونا. کوئی آدمی بولے بتا ہم کو قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ چرس گانجا حرام ہے, مولوی صاحب بولیں گے قرآن میں چر نہیں ہے تو چرس کہاں سے آئے گا, اور گ نہیں ہے تو گانجا کہاں سے آئے گا, ہے کہ نہیں؟ عربی میں چ اور گ ہی نہیں ہے, تو جب چ اور گ نہیں ہے تو چرس گانجا کہاں سے آئے گا, شروعات ہی نہیں ہے اس کی, تو ورڈ ہی نہیں آ سکتا ہے وہ. لیکن کیا چرس گانجا حلال ہے؟ حرام ہے. بول کے حرام ہے تو بتاؤ حرام کدھر ہے. بول کے حرام ہے بابا, حرام ہے, قانون حرام ہے, ہر اعتبار سے حرام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ علت اس کی پائی جاتی ہے اس میں. حدیث میں کیا ہے کہ ہر نشے والی چیز کیا ہے, حرام ہے. کل مسکرین خمر وکل خمر حرام, ہر نشے والی چیز خمر ہے اور ہر خمر حرام ہے. تو اگر اس کا اگرچہ اس کا نام نہیں آیا ہے لیکن اس کی وجہ موجود ہے, نشہ موجود ہے, تو نشہ چاہے کھا کے آئے یا پی کے آئے یا بھاپ لے کے آئے. کچھ لوگ بولیں گے کہ اس زمانے میں دیکھو شراب تھی, وہ پیتے تھے تو پینے سے منع کیا ہے, یہ تو کھا رہے ہیں ہم لوگ, چبا رہے ہیں, اور کھانے والے کھانے پہ آ جائیں تو چپکلی بھی کھا جاتے ہیں. یہ ایسی گندگی ہے کہ نشہ جو ہے ایک آدمی, اور یہی بدعت کے بارے میں آپ کمپیریٹیولی یاد رکھیں اس کو, نشہ جو ہے ایک بار آدمی کو ایک سطح پر رہنے نہیں دیتا ہے, ایک وقت کے بعد اس سے بھی نشہ نہیں ہوتا, اس سے زیادہ لگتا ہے. جو لوگ اس میں رہ چکے ہیں وہ آپ کو اچھا سمجھائیں گے اس کو زیادہ, کہ ایک وقت کے بعد وہ بولتا اتنا نہیں تھوڑا آگے کا اور. تو ایک وقت ایسا بھی آتا ہے ڈرگ ایڈکٹس کے لیے کہ ان کو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کام نہیں کرتی, پھر ان کو چپکلی گرگٹ اور کیا کچھ نہیں کھانا پڑتا ہے, ایسا بھی کھاتے ہیں وہ لوگ. تو اسی طرح سے بدعات میں بھی آدمی ایک حد پہ نہیں رہتا ہے, بڑھتے 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 بدعات انسان کو بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات کفریات اور شرکیات میں لے جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹنا یہ آدمی کو گمراہی کے ایک سے بڑھ کے دوسرے اور بڑے راستے پر لے جاتا ہے، اور زیادہ گمراہی تک لے جاتا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ، تم صراط مستقیم کو چھوڑ کر تم دوسری راہوں میں مت نکل جانا، اس لیے کہ وہ تم کو اللہ کی راہ سے دور کر دیں گے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَن أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ اس نبی کے طریقے کی مخالفت کرتے ہیں، اس نبی کے راستے کی مخالفت، ہٹ کے اور راستے پر چلتے ہیں، انہیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں وہ فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں، کہیں وہ فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ نبی کے راستے سے ہٹنے والے فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں فتنہ سے مراد شرک ہے، فتنہ سے مراد شرک ہے۔ نبی کی سنت سے ہٹنا انسان کے لیے شرک میں پڑنے کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ بہت ممکن ہے آدمی سنت سے ہٹ کے جب بدعت پر جائے گا تو بدعت پر دھیرے دھیرے ہو سکتا ہے وہ شرک میں چلا جائے، اور یہ سمجھنے کے لیے ہم کو بہت بڑی پی ایچ ڈی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہمارے ہاں دیکھیں آپ کہ آج مسلمان بدعت میں بڑھتے 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 شرکیات میں چلے گئے، کتنے مسلمان ہیں۔ ولی اللہ کی محبت میں نبی سے ہٹ کے طریقہ جب اختیار کیا تو آج ولی اللہ، اللہ کے اولیاء، اللہ ان پر رحم فرمائے، اللہ کے تمام اولیاء کو ہم مانتے ہیں، ان اولیاء کے بارے میں لوگوں نے کیا طریقہ اپنایا، ان اولیاء کو اپنا معبود بنا لیا، ان کی قبروں کو سجدہ کر رہے ہیں، نہ صرف قبروں کو سجدہ کر رہے ہیں بلکہ قبر کا اگر کوئی پتھر نکال کے کہیں اور لگا دیا گیا، اس کو قبر بنایا گیا تو اس کو بھی سجدہ کر رہے ہیں۔ بلکہ کسی نے کہہ دیا کہ فلاں ولی کا کتا تھا یہ، فلاں ولی کا گھوڑا تھا یہ، تو اب اس گھوڑے کی بھی قبر بن رہی ہے، اس کتے کی بھی قبر بن رہی ہے، اس بلی کی بھی قبر بن رہی ہے، طوطے کی بھی قبر بن رہی ہے، کہ ولی کے پوتے کی بھی ہے اور طوطے کی بھی قبر۔ آپ جائیے کرناٹک میں آپ کو طوطے کی ملے گی، یو پی میں جائیے آپ کو بلی کی قبر ملے گی، اور پونا میں گھوڑے کی دیکھنے کے لیے آپ کو گھوڑا ہے نا، پونا میں گھوڑا، گھوڑے کے نیچے گھوڑا، چھوٹا منی گھوڑا، پونا میں قبر نہیں، وہ تو لائیو ہے، مطلب ڈیمو ہے، سامنے رکھا ہوا ہے، وہ کیا ہے، یعنی مسلمان ہے، اللہ نے اتنی عزت دی، آدمی اس عزت کو جب قبول نہیں کرتا ہے تو پھر ذلت کے گڑوں میں گر جاتا ہے، گڑوں میں گر جاتا ہے۔ اینٹ کو پوج رہا ہے مسلمان کہ فلاں بزرگ کا چھلا ہے یہ، اور اس کو پوج رہا ہے۔ تو دھیرے دھیرے بدعت انسان کو شرکیات میں لے جاتی ہے، یہ بات آپ اہم بات یاد رکھیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا چاہیے، نہیں کریں گے تو ایمان کا ہی اعتبار نہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور آپ کے احترام اور آپ سے محبت میں ہم کو آزاد نہیں ہونا ہے، بلکہ ہم کو آپ کی محبت کے لیے آپ کی شریعت کا تابع ہونا چاہیے، محبت میں شریعت کا تابع ہونا چاہیے۔ محبت میں آدمی آداب سے باہر نکل جائے تو آپ بھی برداشت نہیں کریں گے۔ آپ بتائیے بچہ ہے، مہمان آئے ہوئے ہیں، آپ کے سر پہ چڑھ کے بیٹھ گیا محبت میں، کیا کریں گے آپ؟ چپ چاپ اندر لے جائیں گے اور اندر لے جا کے خوب دھلائے، مہمان سن رہا ہے، اچھا تو آپ پسند نہیں کریں گے۔ اب بچہ کہے گا مجھ کو آپ سے بہت محبت ہے، آپ کو ایسی کیسی تیری محبت، آپ کا دوست آ گیا آپ سے پیٹ پہ چڑھ کے بیٹھ گیا آپ پہ، آپ پسند کرو گے؟ اب یہ کون سا طریقہ ہے محبت کا؟ تو محبت کے اظہار کے آداب اور اصول ہوتے ہیں، تو نبی سے محبت کے آداب اور اصول کیا ہیں، کون سکھائے گا؟ کیا ہم کو اسلام نے یہ نہیں سکھایا؟ اسلام نے زندگی کے معاملات میں سے پیشاب پاخانہ کا طریقہ ہم کو سکھایا، وہ نبی سے محبت جو اتنی اونچی چیز ہے اس کا طریقہ اور سلیقہ ہم کو نہیں سکھائے گا، اللہ سے محبت کا طریقہ ہم کو نہیں سکھائے گا۔ اسلام اتنی چھوٹی چیز ہے کہ آدمی پیشاب اس کے اوپر اتنے بڑے بڑے جو ہے 20-30-25-30 حدیث ہیں اس پہ کہ آدمی پیشاب پخانا کیسے کرے۔ اور آپ بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سلسلے میں ہم کو رہبری نہیں ملے گی، اور صحابہ سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے جو امت میں واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حق ادا کرے. تو اگر واقعی عید میلاد النبی منانا محبت کا تقاضا ہے تو سب سے پہلے کون کرنا چاہیے تھا؟ صحابہ. صحابہ سے ہم کوئی چیز نہیں ملتی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتی ہے, اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سلف کا طریقہ نہیں, ہم وہ نہیں کریں گے. اگرچہ ہم کو محبت ہے, اگرچہ ہم تعظیم کرتے ہیں, لیکن ہم یہ عید مناتے نہیں ہیں, اس لیے کہ اس کی اصل کتاب و سنت میں نہیں ہے, صحابہ اور سلف سے نہیں ملتا ہے. بعد کے دور میں یہ شروع ہوا, ہم ایسی چیز کو عید نہیں مناتے ہیں جس کو سلف نے نہیں منایا ہے. اللہ تعالی ہم کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. اس میں بعض دلائل ہیں جو بہت سارے لوگ ذکر کرتے ہیں کہ دیکھو یہ دلیل ہے, یہ دلیل ہے, تو ہم اس کو اگلی مجلس میں انشاءاللہ دیکھیں گے.